Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Habibihi Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. یہ ایک سوال ہے کہ اہل تصوف کے دو نظریات وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا کیا مطلب ہے، وضاحت کیجیے. صوفیاء کے مختلف مدارج، مختلف مراقبات اور مختلف کیفیات ہوتی ہیں. جس طرح علوم ظاہری میں اسباق چلتے ہیں، اسی طرح کیفیات باطنی بھی سبق در سبق چلتی ہیں اور ان کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں. تو جن دوستوں کے اسباق ہیں وہاں تک آپ، اور جنہیں مشاہدہ ہے، اندازہ فرماتے ہوں گے کہ جب مراقبہ فنا کیا جاتا ہے تو اس میں ہر چیز فنا ہوتی نظر آتی ہے، حتیٰ کہ ساری کائنات فنا ہو جاتی ہے، کچھ باقی نہیں بچتا، اپنا آپ بھی کوئی چیز باقی نہیں رہتی، ہر چیز فنا ہو جاتی ہے. اس کے بعد جب بقاء باللہ کا مراقبہ کیا جاتا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو ہر وجود کے ساتھ قادر مطلق کے انوارات نظر آتے ہیں جن کی وجہ سے وہ قائم ہے. تو سامنے سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ قائم بالذات صرف اللہ کی ذات ہے، باقی سارے وجود اس کے قائم رکھنے سے قائم ہیں، اس کے بنانے سے بنتے ہیں اور اس کے مٹانے سے مٹ جاتے ہیں، ان کی اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب اس کیفیت سے صوفیاء گزرے تو انہوں نے یہ کہا کہ وجود دراصل ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ تعالی کا، جو ازل سے ہے، ابد تک ہے، ہمیشہ ہے، ہر حال میں ہے، ہر جگہ ہے، باقی نہ ہونے کے برابر ہیں، اور صرف اس کے قائم رکھنے سے قائم رہتے ہیں، اس کے مٹا دینے سے مٹ جاتے ہیں، ان کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے. اسے وحدت الوجود کا نام دیا گیا کہ باوجود صرف ایک ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، باقی وجودوں کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے، جو کچھ کائنات میں ہے یا جہاں تک جو کچھ ہے اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اس نظریے کو اپنی کتاب میں جگہ دی اور اس پر بحث فرمائی تو پھر یہ مستقل ایک نظریہ بن گیا، لیکن اس کا مفہوم یہ تھا جو میں عرض کر رہا ہوں. بعد میں جو لوگ آئے، یہ بات کاملین کی تھی، اہل علم کی تھی، بعد میں جب لوگ آئے ان کا کمال نہ علوم باطنی میں اس پائے کا تھا، نہ علوم ظاہری میں ان کے علوم اس پائے کے تھے، تو اس میں ایک قباحت آ گئی، بجائے اس کے کہ یہ سمجھا جاتا کہ اللہ ہی باقی ہے، باقی جو کچھ ہے یہ فانی ہے، سمجھا یہ جانے لگا کہ ہر وجود میں اللہ ہے. یعنی عبادت الوجود کا جو مفہوم تھا وہ یکسر بدلنے لگا. تو یہ تو ہندوؤں والا عقیدہ بننے لگ گیا تھا، جیسے ہر وہ طاقت جسے وہ ناقابل تصویر سمجھے وہ سمجھتے ہیں اس میں بھگوان موجود ہے. بڑا پہاڑ ہو تو اس کی پوجا شروع کر دو، بڑا درخت ہو تو اس کی پوجا شروع کر دو، کوئی بھی جانور ایسا ہو قابو نہ آئے تو اس کی پوجا کرنا ہے، اس میں بھگوان ہے. تو وہ جو اس میں قباحتیں در آئیں نا اہلوں کی وجہ سے، وہ یہ تھی. ان قباحتوں کی وجہ سے حضرت مجدد الافثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے مقابلے میں بدل کر وحدت الشہود کا لفظ دیا کہ ہر چیز ہر وجود اس کی وحدت پہ گواہ ہے، ہر وجود کی جو ذات ہے وہ اس کی قدرت کاملہ پہ گواہ ہے اور اس کی شہادت دے رہی ہے۔ تو یہ ان قباحتوں سے بچنے کے لیے اس کی اصلاحی صورت تشکیل دی گئی جس میں خطرہ کم تھا یا نہ ہونے کے برابر تھا۔ اب جسے گمراہ ہونا ہو اور کوئی ایسی گستاخی کر بیٹھے کہ اللہ کریم اسے رد کر دے تو وہ تو گمراہ ہوتا ہی ہے۔ یادی بہی میں یشا و یدل بہی میں یشا و یادی بہی میں یشا، قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے، لوگ اس کی وجہ سے اعتراض تراش کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو جو آب حیات پی کر مر جائے اب اس کا کیا علاج ہے؟ لیکن وہ جو خطرات تھے وہ اس وعدت شہود میں، اور یہ اصطلاح جو ہے وعدت شہود کی، اس میں وہ خطرات ختم ہو گئے اور اصل بات نکھر کر سامنے آ گئی کہ ہر وجود کی اپنی ایک حیثیت ہے، کیونکہ اللہ نے اسے تخلیق فرمایا ہے، اسے حقوق دیے ہیں، اسے زندگی دی ہے یا اسے شعور دیا ہے، لیکن وہ گواہ ہے اللہ کی قدرت کاملہ۔ تو وعدت شہود سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی گواہی ہر وجود دے رہا ہے، وہ انسان ہے یا حیوان ہے، جاندار ہے، نباتات ہے، آسمان ہے یا زمین ہے، کوئی وجود بھی ہے تو وہ ایک ہی شہادت دے رہا ہے، اور سب کی شہادت جو ہے وہ اللہ کی قدرت کاملہ پر ہے، اس کے خالق اور اس کے قادر مطلق ہونے پر ہے۔ تو یہ ان خطرات سے بچنے کے لیے جو لوگوں کی علمی یا باطنی استعداد کی کمزوری سی کی وجہ سے وعدت وجود کی اصطلاح سے در آئے تھے، ان سے بچنے کے لیے یہ راستہ اپنایا گیا وعدت شہود کا۔ تو یہ اصطلاحات ہیں، یہ نظریات نہیں ہیں، یہ اصطلاحات ہیں۔ نظریات یا عقائد وہی ہیں جو شریعت مطہرہ نے بیان فرما دیے۔ اب مختلف کیفیات کے اظہار کے لیے مختلف اصطلاحات ہیں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی عقائد ہیں یا نظریات ہیں، یہ اصطلاحات ہیں جن سے اس کیفیت کا اظہار مطلوب ہے۔ تو اپنی اصل میں دونوں درست ہیں، ان میں اختلاف نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ وحدت وجود جب کہا گیا تو اس میں خطرات در آئے، اور بجائے اس کے کہ یہ سمجھا جاتا کہ ہر وجود جو ہے اس کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اللہ کے قائم رکھنے سے قائم ہے اور وہ قائم نہ رکھے تو قائم نہیں ہے، سمجھا یہ جانے لگا کہ ہر وجود ہی اللہ ہے۔ تو اس اصطلاح کی جگہ دوسری اصطلاح حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سامنے لائے وہ تھی وعدت شہود، کہ ہر وجود کی شہادت جو ہے وہ ایک ہے اور اللہ کی وعدت پر ہے، اور اس کے خالق کائنات، خالق کل اور قادر مطلق ہونے پر ہے۔ تو یہ دو نظریات ہیں، اور دراصل یہ اہل علم کی باتیں ہیں اور ایسے لوگوں کی باتیں ہیں جن کے پاس علوم ظاہر بھی ہوں اور انہیں کمالات باطنی بھی حاصل ہوں۔ تو عموماً اہل علم جو اس شعبے میں آتے ہیں تو یہ ان کے بحث کرنے کی باتیں ہیں، جب عوام کی سطح پہ آتی ہیں تو وہ اپنے اس استعداد اور اپنی سمجھ اور اپنے علم کے مطابق اسے سمجھتے ہیں اور اس میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ دراصل بات ایک ہی ہے، اس کے لیے اصطلاحیں دو ہیں، اور یہ تو بنیادی عقائد میں سے ہے کہ اللہ کریم باقی ہے، باقی ہر چیز فانی ہے، جو جو بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا اس میں سے ہے کہ قائم بالذات صرف اللہ ہے، باقی ہر چیز فانی ہے، اور جسے اللہ بناتا ہے بنتی ہے، جسے اللہ مٹا دیتا ہے مٹ جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا فن ہے کہ اس میں ہر شخص کو اپنی استعداد، اپنی علمی استعداد، جس طرح اللہ کریم نے مختلف استعداد دی ہے علم کے لیے، علم ظاہر کے لیے، دو شخص اکٹھے پڑھتے ہیں، ایک استاد سے پڑھتے ہیں، ایک جیسی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن دونوں کی حیثیت الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے کہ دونوں کی اپنی استعداد جو ہے حصول علم کی وہ الگ ہوتی ہے. اسی طرح بے شمار لوگ اللہ اللہ سیکھتے ہیں، کیفیات باطنی حاصل کرتے ہیں، ایک ہی استاد سے ایک ہی وقت میں کرتے رہتے ہیں، لیکن ہر ایک کا حال الگ ہوتا ہے. جس طرح کی کیفیات کی استعداد اللہ کریم نے اس کے وجود میں رکھی ہوتی ہے، اس طرح کی کیفیات بھی وہ حاصل کرتا ہے، اور جس طرح کا شعور و آگہی کا مادہ اس میں اللہ کریم نے رکھا ہوتا ہے، اسی طرح سے وہ سمجھتا ہے. تو اصولی بات یہ ہے کہ جو بنیادی عقائد ہیں شریعت کے، وہ اصل ہیں. آگے یہ سب تشریحات ہیں، اور کوئی تشریح ان حدود سے متجاوز نہیں ہونی چاہیے جو شریعت مطہرہ نے متعین فرما دی ہیں. ان حدود کے اندر وضاحتیں ہیں، تفصیلات ہیں، جیسے قرآن حکیم کی تفسیر میں بے شمار تفصیل لکھی حضرات نے، اللہ مفسرین کرام پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، لیکن اس سب کا جو ہے معیار یہ ہے کہ وہ جتنی تفصیل میں چلے جائیں وہ تفصیل ان حدود کے اندر ہونی چاہیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دی. شارحین حدیث نے حدیث مبارکہ پر بڑی لمبی بحثیں فرمائی ہیں، مختلف لوگوں نے اعتراض کیے، حضرات نے ان کے جواب دیے، اور ایک ایک حدیث پر بہت بڑی بڑی لمبی بحثیں ہیں. تو شرط بنیادی صرف یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھی، اس ارشاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا تھی، اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس کا کیا مفہوم سمجھا، اس پر حضور کے سامنے کیسے عمل کیا، اور حضور نے اس کی تصدیق فرمائی، وہ ہو جاتی ہے اس ان الفاظ سے مراد کیا تھی. اس حد کے اندر جتنی تشریح جتنی تفصیل ہو ہوتی رہے، جب اس حد سے متصادم ہوگی تو باطل ہو جائے، کیونکہ حق اس حد کے اندر ہے. اسی طرح صوفیات کے مراقبات ہوتے ہیں، کیفیات ہوتی ہیں، مختلف کیفیات سمجھتے ہیں وہ، اور ان کی تعبیرات ان کو دیتے ہیں، لیکن ان سب کی بھی شرط یہی ہے کہ شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر جو کچھ ہے وہ حق ہے. جہاں سے کسی کی کیفیت یا کسی کا کشف یا کسی کا الہام شریعت سے متصادم ہوگا تو وہ باطل ہو جائے گا اور شریعت برحق ہے. ہوتا یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ساری شریعت کشف و الہام سے، وحی سے حاصل فرمائی. وحی کی کیفیت بھی صرف نبی پہ ظاہر ہوتی ہے، کوئی دوسرا جو پاس بیٹھا ہو اور وحی نازل ہو رہی ہو تو دوسرے کو سمجھ نہیں آتی. اسی طرح کشف و الہام بھی صاحب کشف و الہام پہ وارد ہوتا ہے، کوئی ساتھ دوسرا بیٹھا ہو اسے سمجھ نہیں آتی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وارد ہوتا، وہ دو باتیں یقینی تھیں اس میں. ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کچھ وارد ہوتا وہ حق ہوتا تھا، اس میں شیطان مداخلت نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ تھی کہ جو کچھ حضور پہ وحی سے یا کشف سے یا نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے، خواب سے بھی اگر کوئی بات نبی پہ وارد ہوتی ہے تو وہ بھی وحی ہوتی ہے، اور وہ بھی برحق ہوتی ہے، نہ اس میں شیطان مداخلت کرتا ہے اور نہ اللہ کے نبی کو سمجھنے میں غلطی لگتی. جو کشف اور مشاہدہ صوفیاء کو ہوتا ہے وہ بھی وہی ہوتا ہے جو نبی کو ہوتا ہے، اس لیے کہ باتباع نبی اور نبی کی اطاعت میں فنا ہونے سے وہ برکات نصیب ہوتی ہیں. لیکن یہاں بہت بڑا فرق ہے، اسے سمجھنے میں بھی غلطی لگ سکتی ہے. اور اس کے مشاہدے یا اس کے القاء یا کشف میں شیطان بھی مداخلت کر سکتا ہے. یہ دونوں خطرات ولی کے ساتھ موجود ہیں جو نبی کے ساتھ نہیں ہیں. لہذا ہر ولی کا کشف و مشاہدہ محتاج ہے نبی کے ارشادات عالیہ. اگر حضور کے احکام کی حدود کے اندر ہے, اس کے مطابق ہے تو درست ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے, اگر متصادم ہے تو باطل ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو کشف نبی کو ہوتا ہے, جو الہام نبی کو ہوتا ہے, جو وحی نبی پہ آتی ہے, جو خواب اللہ کا نبی دیکھتا ہے, ساری امت اس کی مکلف ہوتی ہے. پوری امت کو وہ ماننا پڑتا ہے. جو مشاہدہ ولی کو ہوتا ہے, کوئی دوسرا بندہ اس کا مکلف نہیں. صاحب مشاہدہ اگر اس کا مشاہدہ شرعی حدود کے اندر ہے تو وہ اس پر عمل کرنے کا پابند ہے, اسے اس پر عمل کرنا چاہیے. لیکن کوئی دوسرا بندہ اس کے کشف کا پابند نہیں ہے کہ اب فلاں کو یہ کشف ہوا اس لیے میں یہ عمل کروں نا. یہ شان صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. تو لہذا کوئی بھی نظریہ ہو, یا اسے آپ اصطلاح کہیں یا کشف کہیں یا مشاہدہ کہیں, تو بنیاد شریعت مطہرہ ہے اور ارشادات نبوی اور قرآن اور حدیث ہے اور سنت ہے. اس کے اندر اندر اس کی تشریحات, اس کی تفصیلات علماء کو اللہ کریم علم کے راستے بتا دیتا ہے, علم کے ذریعے سمجھا دیتا ہے, اور بڑی بڑی لمبی بحثیں علماء حضرات نے فرمائی ہیں, اور علماء ہی کو یہ مشاہدات بھی نصیب ہوتے ہیں. جو اس طرف آ جائے اسے اللہ کریم کشف اور مشاہدے سے سمجھا دیتا ہے. لیکن یہ ساری احکام شریعت کی تفصیلات تو ہو سکتی ہیں, کوئی نیا حکم نہیں ہو سکتا, اور شرعی حدود سے باہر بھی نہیں ہو سکتی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.